अदा नमाज के मसाए बहुत अच्छी तरह किया गया है। अदा नमाज को उससे ना तो पढ़ तो सकते हैं ना पढ़ना, पर हाई रिकमेंडेड है कि अदा नमाज को उससे नमाज ना पढ़े। रोजे के लिए अदा रोजे को उससे बता क्या क्या रखें, अदा रोजे हो हमारे रमजान के तो उससे रोजे रखें, सारी को छूट के हम समाप्त हैं। मगर अदा नमाज है वो उससे सब ताकी है रसूल की मोहतरम हदीस है कि बहुत बेहतर है कि पहले कज़ा नमाज दे दो, कर्जा दे दो, कहीं मौत ना मौत आए तो फिर कर्जा ले जाए। आज कौन किसके लिए पीछे करता है, आज औलाद को भी टाइम नहीं अपनी नमाज के लिए मरने के लिए काम खुद करते जाए, अगर नहीं कर पाए तो वसीयत नामा लिख ले एक तरह में मेरी कज़ा नमाज को अंजाम दिया जाए। तो वन थर्ड में ज्यादा तो आपकी लागत मिल जाए कि तबलीग में हो, इस इंसानी की शादी में हो, बेहतर है कि अपनी कज़ा नमाज के लिए वसीयत करें एक तहाई में जो रिश्ता बनता है उसमें कज़ा नमाज को अंजाम दिया जाए। तो अब कज़ा नमाज के लिए नफल नमाज को दोनों को मिलाना हो तो कैसे मिलाना, ये भी हमारे उलमाए मराजे तकलीफ है बहुत अच्छी बात बताए। जिसकी थोड़ी कज़ा नमाज है वो तो नफल ना छोड़े, वो तो नफल नमाज पढ़े मौका मौके पर मौके कज़ा नमाज देता चला जाए। और जिसकी बहुत सी कज़ा नमाज है, वुज़ू गलत हो रहा था, बच्चे की विलादत में 40 दिन खून की वजह से नमाज नहीं पढ़ते थे, ये मसाइल नहीं पता था उस जमाने में जिहालत थी, तो इतनी सारी नमाजें उनके लिए तो है कि वो कज़ा नमाज भी पढ़े नफल को छोड़ दे पहले कर्जा अदा करे। तो ये अगर नफल का टाइम चुने जैसे नमाज के तहज्जुद 11 रकात है, आप 10 रकातों में कज़ा नमाज पढ़ ली एक वितर की पढ़ ली, ये नियत करके खुदाया काश मेरी कज़ा न होती तो मैं 11 रकात नफल पढ़ती, 11 तहज्जुद पढ़ती, बस इसी से अफसोस लाना कज़ा नमाज का हक अदा होगा और नफल नमाज का सवाब भी अल्लाह नियत को देगा। बाकी सा इखलास है, हम 5 बजे उठे कज़ा नमाज अंजाम देने लगे 11 नंबर तक पहुंचे, 10 कज़ा दी, ज़ोहर की 4 कज़ा दी, असर की 4 कज़ा दे दी, 2 फजर की कज़ा दी, एक वितर की पढ़ लिया, 11 नंबर तक हम पहुंचे, बस अफसोस है खुदा मुझे कज़ा दे रही इतनी सारी तुमने कज़ा दिया, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे तहज्जुद का पूरा 11 का सवाब देगा इंशाल्लाह नियत में खुलूस है तो दोनों काम हो जाए। इसी तरह ज़ोहर की नफल है, आपने सोचा ज़ोहर की नफल के बजाय मैं मेरी कज़ा नमाज दे दूं ज़ोहर असर की पुरानी दे दूं, दिल में अफसोस किया कि काश कज़ा नमाज न होती तो मैं नफल पढ़ती, तो कज़ा नमाज का बोझ उतर जाएगा और अल्लाह को ये काश पसंद आया तो नफल नमाज का भी सवाब मिल जाएगा। तो असल इंसान तहज्जुद के वक्त लोग कैसे करते 11 नंबर तक पहुंचना है, आज जैसे ज़ोहर और असर पढ़ी और फजर पढ़ी एक वितर 11 नंबर, दूसरे दिन 2 मगरिब पढ़े 3-3, 2 मगरिब की कज़ा पढ़े एक इशा की पढ़े, तो 11-10 हो गए एक वितर पढ़े। दूसरे तीसरे दिन आपको याद होना चाहिए कि 2 मगरिब तो पढ़ ली मगर एक इशा पढ़े एक इशा उसकी एक की बाकी है, एक मगरिब के साथ दूसरी इशा बाकी है, तो दूसरे दिन इशा से शुरू करेंगे तो जिसकी मगरिब पढ़ ली गई इशा बाकी, तो दूसरे दिन आप इशा पढ़ें, अब आपसे 4 हो गई तो आपको मजीद 6, तो 2-2 करके कोई कसर की नमाज कहीं प्लेन में सफर कर किए थे कभी या मसाइल कहीं फॉलो नहीं किया, कसर की ज़ोहर कसर की असर की पढ़ी 2 फजर की कज़ा पढ़ी, कभी आया तो पूरे फजर की 10 हो के 2-2 करके फजर पढ़ी, कुछ दिन तक ज़ोहर की 2-2 करके 2 नमाज ज़ोहर फजर या ज़ोहर ना कसर ज़ोहर की कसर कहीं सफर में गड़बड़ हुई थी तो ज़ोहर की 4 वाजिब 4 दूसरी वाजिब 2 कसर 10 हो गए एक वितर पढ़ गए, दूसरे दिन अभी 2 ज़ोहर हो गए तो असर कभी भी असर की कज़ा ज़ोहर से पहले नहीं करेंगे और इशा की कज़ा मगरिब से पहले नहीं करेंगे, बस एक ही उसूल याद रखना है, बाकी सब इजाजत है, मगरिब की इशा की कज़ा दिन में करनी है, ज़ोहर असर की कज़ा रात में करनी है, जिस टाइम चाहे शिया फिका में हर टाइम नमाज को अंजाम दिया जा सकता है, चाहे फजर की नमाज के बाद हो सूरज उगने से पहले हो सूरज उग रहा हो असर के बाद हो, शिया फिका में मसला नहीं है। हाँ अहले सुन्नत में है कि कुछ अवकाश में उन लोगों को इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने फजर के बाद असर के बाद, मगर शिया फिका में नहीं है प्रॉब्लम, ہم بس نماز انجام دیتے، چاہے قضا نماز ہو چاہے نفل مستحب نماز ہو، جس وقت ان کو قضا نماز تھی، مطلب ایک نماز قضا ہو گئی، جو ان کو سہولت کا وقت ہے، صبح 10 بجے لے کر فارغ ہو بیٹھ گئے قضا نماز دینے کے لیے، تو تہجد بھی پڑھ سکے، لیکن دوپہر میں 3 بجے فارغ ہے قضا نماز شروع کر دی، تو تہجد میں کیا ہے 11 نمبر ایک وتر کو لے کے چلے جاؤ، 10 میں پھر نمبر قضا کی کرتے چلے جاؤ، تو جیسے آپ نے لینا ہے ہماری مرضی، پہلے زہر زہر کر لیا کچھ مدت کے لیے، پھر اثر اثر کیا اس مدت تک، مغرب مغرب کرتے رہے، یہ عشاء کے مغرب کی ہوگی تو 6 2 2 مرتبہ، دوسرے دن 2 عشاء پڑی تو 2 2 مغرب کی 1 دن پڑی تو 6 ہو گئی، تو دوسری زہر کی 4 پڑی یا 1 عشاء کی پڑی، تو دوسرے دن 2 2 عشاء کی پڑی، ایک اثر کی باقی ایسے آپ کو ٹائم چارٹ بنانا پڑے گا، نماز کا ٹائم چارٹ تب ٹک کر بھی چلے جائیں گی کہ 17 رکعت کیسے کمپلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کسر چلے گا سفر میں آئے جائے ٹرین ٹرین وغیرہ میں گڑبڑ کی، کسر کی نماز کی قضا دے دینا ہے، تو توبہ کے ساتھ قضا نماز پیمنٹ ہوتی چلی جائیں گی، پیمنٹ کرتے چلے جائیں گے ہم، تو ہمارے انشاءاللہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، توبہ کے ساتھ پیمنٹ ری پیمنٹ کرنا ہے، قضا نماز دینا پڑے گا، توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی قضا نماز دیے بغیر، اگر کسی کا مال ہم نے اٹھایا تو توبہ کے ساتھ واپس مال پہنچانا ہے مالک تک، تو توبہ مکمل ہوتی، اسی طرح نماز کی قضا، تو بچے کی ولادت کے موقع پہ نہیں پڑھا، وضو غلط ہے، غسل غلط ہے، تو تیمم نہیں کرنے کا تھا، تیمم کرتے رہے، تکیے پہ تیمم کیا جبکہ مٹی موجود تھی، یہ ساری نمازیں لے کر گئے، جو لباس صحیح نہیں پہنے کپڑے نماز کے لیے، سی تھرو چادر تھی، چادر کپڑے جسم کو صحیح نہیں جھانپا کہ پورا ہاتھ یہاں تک صحیح لائن تک جھانپنا چاہیے، پیروں کو جو اس کے سے نیچے تک شلوار ہونی چاہیے، ہم نے اس میں کمی پیشی کر دی، ان کی ساری نمازیں قضا دینی پڑے گی، تو یہ جہاں کچھ جگہ معافی ہے، قرآن غلط پڑ رہے تھے، سورہ غلط پڑ رہے تھے، مگر صحیح سمجھ کے پڑ رہے تھے، ان کی قضا نہیں ہے، کہیں معافی ہے کہیں قضا دینا ہے، لباس غلط لباس کی طور پہ صحیح جسم کو نہیں جانتا وہ نماز قضا دینی ہے، وضو تیمم غسل ہے بربر تھی تو قضا نماز دینی ہے، خاص کر کے دو سے بہت ہے، غسل وضو تیمم میں گڑبڑ تھی تو قضا نماز ہوئی بات، باقی کافی جگہوں میں معافی ہے کہ کوئی بات نہیں قضا نماز نہیں دینا ہے، ثواب کم ملا مگر قضا نہیں دینا ہے، تو قضا نماز کا مطلب تھا، پھر کل جو گفتگو ہوئی اول وقت نماز، تو بہت سے لوگوں نے پوچھا اثر اور عشاء کا اول وقت کون سا ہے، فجر مغرب اور ظہر کو تو سمجھ گئے کر، ہمارے شیعہ ٹائم ٹیبل میں فجر کا اول وقت دیا جاتا ہے، یہاں تو ماشاء اللہ مسلمان ملک میں شہر میں تو اذان کی آواز، مگر اذان کی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، کیوں کبھی مسجدوں اذان دینے سے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جماعت کی انتظار کرتے ہیں، جماعت کی نماز کی وجہ سے وہ دیر کرتے ہیں تاکہ ابھی مجمع اس وقت آنے والا ہے، تو ہمیں ہمارے پاس ٹائم چارٹ ہو، گھڑی پہ یقین ہو، جس گھڑی پہ ہمیں یقین ہے اور جو ٹائم چارٹ نماز کا جس کا ہمیں یقین ہے، دو کو ملا کے پھر اس ٹائم ہمیں نماز شروع کر دینی، چاہے اذان آئی ہو چاہے نہ آئی ہو، ہمارے خود کے اذان دیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملا، اور اذان کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، مگر ہائیلی ریکمینڈ ہے کہ اذان ہو، خاص کر کے ادا نماز کے لیے، قضا نماز کا اذان ہر کام کی ضرورت نہیں ہے، مگر اول وقت فجر کی مغرب کی اور ظہر کی کسی کو پرابلم نہیں ہے، اثر و عشاء، عشاء میں ہمارے سارے مراجع تکلیف متفق ہے کہ عشاء کی فضیلت مغرب کا ٹائم کے 1 گھنٹے کے بعد فضیلت شروع ہوتی ہے، عشاء میں ہمارے مراد یہ تکلیف دیر سے لاب نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ ٹائم تو شروع ہو گیا، مغرب کی 3 رکعت نماز ہم نے ختم کی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اسی وقت مغرب و عشاء کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے، شاید ان لوگوں کو نہیں پتا، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ ان کو بھی اجازت ہے مغرب کا ٹائم ہو، مغرب کی نماز پڑھ لی کون عشاء کی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی کون عصر کی پڑھ سکتے ہیں، مطلب فضیلت کب ہے، فضیلت سب سے زیادہ کب، عشاء کی فضیلت کا ٹائم مغرب کی مغرب کے وقت 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو ان کا ودن ون آفٹر ون آور میں فوری طور پر اسی وقت شروع ہوا، جتنا جلدی پڑے گا جتنا بڑھتا چلا جائے، مگر کچھ مدت تک 1 گھنٹے تک کم سے کم ان کی فضیلت کا وقت رہتا ہے، مگر ظہر اثر میں ہمارے مراجع تقریب میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، آیتولہ خوری وہ فرماتے ہیں کہ نہیں زیادہ ثواب اس میں کہ ظہر کی فوری طور پر اثر پڑ لیا جائے تاکہ حضور قلب حاصل ہو، کنسنٹریشن نماز. پانچ وقت ایسے آج کے زمانے میں جو لائف اتنی فاسٹ ہے اس میں پانچ وقت الگ ڈھونڈنا مشکل ہے، تو تین وقت میں کم سے کم کنسنٹریشن مل سکے گا. ان کا کہنا ہے آیتولہ خوری کا کہ ظہر کے بعد فوری طور پر اثر پڑ لینا، ظہر کمپلیٹ کیا ان کی تاکیبات کی جو کرنا تھا اثر پڑ گیا، اس کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت اس میں زیادہ ہے. مگر آیتولہ خمینی، آیتولہ سیستانی وہ فرما دے کہ نہیں ظہر اثر کو الگ پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، یعنی ایسے سنت کی جب اذان آتی ہے اس وقت پڑھنا وہ عین فضیلت کا ٹائم ہے سب سے زیادہ. ٹائم تو شروع ہو گیا، ظہر کی چار رکعت پڑھ لی، اثر کا وقت شروع ہو گیا، وقت شروع ہو گیا، مگر فضیلت میں فرق ہے. مگر ہماری سہولت کے لیے اسلام باقاعدہ رسول کی حیات زندگی میں کئی مرتبہ رسول نے دو نماز کے کھٹا کر کے پڑھتے تھے جبکہ نہ بارش ہوتی تھی کہ نہ دھوپ تیز ہونا، وہ سخت دھوپ میں تو پڑھتے تھے ساتھ میں جاتے لوگوں کو دوبارہ آنے کی تکلیف نہ ہو مسجد میں، سب بارش میں نہیں، دوست ایک ساتھ میں پڑھتے تھے کہ لوگوں کو بارش میں آنے کی تکلیف نہ ہو. مگر نہ بارش نہ دھوپ، پھر بھی اور پوچھا بھی گیا ہے رسول آج پھر ایک ہفتہ پڑھ رہے ہو آج تو کوئی وجہ نہیں ہے، کہ ایسا زمانہ آئے گا اور اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بہت مشکل ہوگی میری امت کو پانچ وقت الگ نماز پڑھنا. تو ان کی سہولت کے لیے، سہولت کے لیے. تو پتا یہ چلا آج کے زمانے میں دیکھیں اسپیشلی مغربی دنیا میں جب ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اثر کی نماز پڑھے اس وقت ہمارا کاروبار یا ہماری نوکری والی اجازت ہی نہیں ملتی ہے. ظہر کے وقت ہر ایک کو ایک گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے، لنچ آور کی وجہ سے سڑے کو چھٹی ملتی ہے، مگر اثر کے وقت بولتے ناممکن، ہم نے نوکری والے کو تو بالکل اجازت ہے. تو پھر وہ لوگ سارا ظہر اثر اکٹھا ہی پڑتے. دیکھو باقی وہ زمانہ آیا ہے کہ ہم سب کو ایک گھنٹے کی چھٹی ضرور ظہر کے وقت ملتی ہے، بعد میں دشواری ہوتی ہے جیسا شادی گھر شادی ہے مثال کہ آزاداری ہے، ہمیں مجلس کا ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں دو ایک ساتھ میں پڑھے واپس آئیں گے تو فضیلت کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا اور ہم تھکن بھی ہوگی فضیلت کا ٹائم بھی چلا جائے گا. تو تھکن میں نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا، انسان زبردستی سے پڑھ لیتا ہے تو خوشی سے نہیں پڑھتا جتنا انسان آرام میں ہوتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ گھر میں پروگرام ہو، آزاداری کے دن ہے تو اکٹھا پڑھنے میں زیادہ سہولت ہے. رسول اللہ نے زمانہ آئے گا ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ان کے لیے سہولت دی جاتی ہے. تو یہ ہم اکٹھا پڑھ سکتے، وقت شروع ہو گیا مگر زیادہ فضیلت نہیں. تو مغرب عشاء میں سب متفق ہیں ہاں، مگر ظہر اثر میں اختلاف رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جس کی تکلیف میں آپ کو زیادہ ثواب دینا ہے تو لکھوئی میں ہو اکٹھا پڑے گا زیادہ ثواب، ارے تو خمینی میں باقی ہو اور سستانی میں ہو تو الگ پڑھنے میں وہ زیادہ ثواب بتا دیں. مگر ٹائم شروع ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم آگے دوسرے مسئلہ ابھی آپ کے پرچے
نماز پڑھی تو کیا اس کو بھی پورا کرنا؟
ہاں کثرت وہاں مکہ شہر میں، پورا مکہ شہر میں، چاہے مکہ گھر میں ہو چاہے ہوٹل میں ہو تب بھی پوری پڑھنے کی اجازت ہے، حالانکہ مسافر ہے.
پوری نماز پڑھی ہے مگر دو دفعے قصر پڑھی ہے.
کوئی بات نہیں،
اس میں آشا مسجد میں گئے نا، وہاں مولانا نے قصر عشاء بھی پڑھوائی،
کیونکہ وہ مکہ سے باہر رہی تھی. مکہ سے باہر ہے تو کثرت پڑھنی پڑے گی مسافر کو. مکہ شہر کے اندر کا جو حصہ ہے وہاں پوری، حالانکہ مسافر ہے مگر دونوں اجازت ہے، پوری بھی پڑھو کثر بھی پڑھو، دونوں اجازت ہے. ابھی ہم زیادہ جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے جامعہ کی کبیرہ تھوڑا سا جلدی سے پھر گجرات کے ساتھ ملا دینا ہے، وقت تیزی سے گزرا ہے. عظم تم جلال، ہم اہل بیت اماموں کو زیادہ سے کہہ رہے ہیں آپ نے اللہ کی جو عظمت ہے جو جلال ہے آپ نے بتایا، آپ کے ذریعے ہمیں سیکھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی جلال کیا ہے. وہ اکبر تم شان نہ ہو، اللہ کی جو حقیقی شان ہے کتنی اکبر ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی شان کتنی اکبر ہے, اور وہ مجدد تو کرم, اللہ کی کرامت کتنی, اللہ کتنا کرامت والا ہے, کتنا بزرگ ہے. آپ نے ہمیں بتایا, یعنی معصوم کی ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت کس انداز میں ہوتی, کیونکہ اگر ہم اس کو صرف ان کے معجزات کی طرف نگاہ کریں کہ انہوں نے تو ہمارے اماموں نے تو اپنے شاگردوں کو, جیسے پانچویں امام نے اپنے شاگرد جابر بن جوفری کو ارض و سماوات کے عجائب دکھائے, ہاتھ پھیر کے, آنکھ پہ ہاتھ پھیر کے سارے ظلمات دکھائے, آگے حیات دکھائے, کیسے کیسے زمین و آسمان کا ساری باتیں دکھائی, عجائب بات. تو امام نے وہ عظمت ہے, وہ قدرت اللہ نے دی ہے کہ شاگرد کو یہ دکھا سکتے تو خود نے کتنی, تو پھر اللہ کتنا شکلی قدیر ہے, اللہ کتنا قادر ہے. تو ان کے ذریعے ہم نے اللہ کی قدرت کو, اللہ کی جلال کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کی کرامتوں کو ان کے ذریعے میں پہچانا. ابواب الایمان, ابواب باب کا پلور ہے دروازہ, آپ ہی ایمان کے دروازہ, آپ کی طرف آنا ہی آنا ہے ایمان کے لیے, کیونکہ آپ دروازہ ہے ایمان کا. تو اللہ اور رسول پر ایمان کی مضبوطی کرنا ہے, ان اہل بیت کی ائمہ کے دروازے پہ جانا, کہ وہ باب ابواب الایمان, اولی الامر وہی, اولی النسخہ وہی, اہل ذکر وہی, یہ سارے جارب جامعہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کس انداز میں وہ ذریعہ ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور آج ایک جملہ مزید, وَالْعَدِلَّائِ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ, وَالْعَدِلَّائِ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کی, آپ نے رہنمائی کی کہ اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا کس طریقے سے حاصل کیا جائے. کتنے واقعات ہمارے معصومین میں جلد جلد سے یاد رہنا, مولا جس طرح رسول پہ سو گئے ہجرت کے موقع پہ, پھر پتا چلا کہ رسول کی جان کس میں رکھنے والی, تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول کی جان بچا لیں اللہ کی رضا کے لیے. تبھی آیت نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ کی 207 207 سب بچے بچے جانتا ہے, ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, جو ہے جان بیچتے ہیں اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. اللہ کی رضا جن کا مقصد ہے ایسا خدا ہم سے خوش رہے ہر قدم, آیت کی نازل ہو رہی ہے اللہ کی مرضی ختم کرے. ہم امام حسین کی مثال ہے, سورہ الفجر کو مفسرین نے قرآن کہتے ہیں دوسرا نام ہے سورت الامام حسین, کیونکہ پورا سورہ کے ہم غور و فکر کرتے سورہ الفجر میں, تو واقع امام کی حیات طیبہ پوری اتر رہی ہے سورہ الفجر. آخری آیت ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, پلٹ جائے نفس مطمئنہ, اللہ راضی تو اللہ, تم اللہ سے راضی, تو آپ اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے راضی. یعنی اس منزل پہ ہمارے معصومین پہنچے تھے کہ اللہ کی مرضی کی ان کا مقصد ہے تھا, اس حد تک اللہ بھی ان سے راضی ہو, اس حد تک. تو یعنی انصاری قرآن گواہی دے رہا ہے, حدیث سے بھرپور ہے, اور ہماری رہنمائی کر رہے اس انداز میں کہ ہم ان کے حیات میں طیبہ پہ غور و فکر کرتے ہیں, تو پتا چلتا ہے کہ ان کا صرف اور صرف رضا ہے پروردگار. بس ایک ہی مثال اور ظاہر ہے سورہ حجرات, چھوٹے امام کے گھر میں جب بھی ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا, سب کا سنا ہوا ہے مگر سمجھانے کے لیے ریویژن, یہ دین کیا ہے ساری چیزوں کا ریویژن ہے, ان کے بچہ بیٹا ہوتا تھا تو مشہور ہے کہ کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی, پوچھتے تھے کڑی و تاریخ پیدا ہو, جیسا جواب ملتا تھا ہاں صحیح و تاریخ, سب دے شکر میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, سب دے شکر میں جاتے تھے. کسی نے ایک دن پوچھا یبنا رسول اللہ آپ کیوں کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی, ٹھیک نے کہا مجھے پہلا میرے سوال کا جواب دو کہ آپ کیا پسند کرو کہ خدا آپ کے لیے کوئی چیز اللہ جو آپ کے لیے چنے کہ آپ کو خود کو چن لینا ہے, تو فوری طور پر جواب یہ کہ اللہ میرے لیے جو چنے, یہ دل مگر دل میں کیا ہے, زبان میں اور کچھ ہوتا ہے, ہماری زبان میں دل میں کچھ اور ہوتا ہے. معصوم کے دل زبان عمل سب اتنی سچا ہے, تاریخوں اتنی سچا ہے کہ جو دل میں جو زبان میں جو عمل کرتے سب سچائی کے ساتھ. تو پھر امام نے کہا کہ یقیناً اللہ علیم الحکیم ہے, اللہ علیم الحکیم ہے, اللہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ اول وائز ہے, حکمت سے بھرپور. تو وہ میں پسند کروں گا اللہ میرے لیے چنے, بیٹا میرے لیے بہتر کہ بیٹی میرے لیے بہتر, وہ جو جانتا ہے. کہ ہماری زندگی مرضی اللہ ہی پہ چلتی ہے, جو اللہ کی خوش نصیبی ہو وہی ہمیں چاہتے, جو اللہ مجھے دے وہ مجھے پسند. تو اللہ چن لے تو مرضا کی پوری زندگی کہ بیٹا یا بیٹی کی خواہش بھی ہو اپنی خواہش کو ختم کر دیتے, نہیں اللہ کی جو خواہش ہو وہ ہمیں چاہیے, کیونکہ وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ جو جانتا ہمیں چاہیے, وہ خبیر ہے, سب وہی جانتا ہے ہمارے کیا اچھی بات ہے کیا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ہم ضد کرتے ہیں ماننے, مگر مانتے بھی نہیں بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وما تشاؤون, ان کی کوئی مرضی ہے ہی نہیں اللہ, اللہ کی منشا, کوئی منشا نہیں ان کی طرف, کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ ان کے لیے. ان اللہ کان علیما حکیما, سورہ دہر, ان اللہ کان علیما حکیما, کیوں اللہ علیم ہے, اللہ حکیم ہے. تو ہماری جو اللہ کی منشا وہ ہماری منشا, تو ہر کام سورہ دہر تو سب سے بڑا گواہ ہے کہ ہر کام جسموں کا کام اللہ خود بھی ہم کھلا دیں تو تیرے خود میں. ان نمان جسموں کو لی وجہ اللہ, لی وجہ اللہ, صرف اور صرف کچھ اللہ کے لیے. تو مرضی الہی اس کا مقصد حیات تھا, اور ہم کہتے ہیں زیادہ سے جامع کبیرہ میں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی, اللہ کی مرضی کیسے حاصل کی جائے. تو واقعی ہم ان کی حیات طیبہ میں غور و فکر کریں, صرف سنے نہیں غور و فکر کر کے اپنائے, تو ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. پردہ کرنا کیوں مشکل, اللہ کی منشا ہے بھی اور پردہ کر, اللہ کی منشا ہے اللہ اول وقت نماز پڑھ, ہاں وقت کی گنجائش ہے, مجبوری میں لیٹ ہو گئی تو وقت کی گنجائش ہوتی, تو کوئی وجہ نہیں ہے, تو اول وقت کو ہی لینا چاہیے, اللہ کی مرضی. تو جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے انسان اس کو اٹھاتا ہے, تو ہم تو صرف کم سے کم واجبات اور حرام تک اللہ کی مرضی اٹھائے, چلو کوئی بات نہیں مستحب ہم سے نہ ہو, کوئی بات نہیں اگر مکروہ بھی انجام دینا پڑے, کوئی بات نہ اسٹیج تک نہیں پہنچ سکتے تھے, کم سے کم اتنا اسٹیج تک تو پہنچے کہ اللہ کی خوشنودی واجبات میں کیا ہے, حرام میں کیا ہے. اللہ چاہنے کے لیے انتخاب کروں, میرے رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں, بس اس کے آگے چھو چلا, اس اگر مگر بس کچھ نہیں کرے, یہ ہے خوشنودی خدا. تو ہمیں معصومین سے اماموں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی منشا کیا ہے, کہ وہ علیم حکیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ ہمیں خر خر کیا ہے, وہ جان رہے ہمارے بیٹھ کر کیا کون سی چیز نقصان دے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
مل کے ساتھ میں ہسٹری میں نے کیا چیز ہے تو جامعہ میں ادب تقوی القلوب کا ملانا تھا, جتنا ادب زیادہ اتنا دل کا تقوی ہے. دو نمبر کی آیت دے چکی ہے, تو آج ہم دو نمبر پہ اگین جا رہے ہیں, آمنوں کو خطاب بہت بہت زیادہ سمسن آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنوں, اے صاحبان ایمان, تمہاری آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا, لا تم نہیں کرنا, لا کر کو آواز بلند نہیں کرنا, ولا کر گھر لو, تم آپس میں جب بات کرو تو ان کی تمہاری آواز چیخنا چلانا ان کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے, ولا کر گھر لو بالکل بعضہم لباس کباب, جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو آواز بھی چیخنا ہو جاتا ہے, چلانا کبھی ہو جاتا ہے, آپس میں بات کرتے ہو, اس طریقے سے رسول کی خدمت میں اتنا بات مت کرنا. کتنا سخت جملہ ہے, اگر ایسا کیا ان تخت احبط اعمالکم ان تحبط, تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کتنا یعنی جتنی عظیم شخصیت ہوگی ان کے حضور میں جب ہم ہو اور ان کے آداب بڑھتے چلے جائیں گے, رسول کی شخصیت اتنی عظیم ان کے موجودگی میں اگر آپس میں زور زور سے بات کرنے لگے, کہنے تو کہا رسول کے ساتھ اگر بات کی تو تمہاری آواز رسول سے بلند نہ ہو جائے, اور آپس میں بات کرتے ہو رسول کی موجودگی میں تو تم آواز کو بلند نہ کرنا, آپس میں رسول موجود ہے وہاں, ان کے ادب ان کا رسپیکٹ ان کا اخلاق کا خیال کرنا پڑے گا. اگر تم نے یہ نہیں کیا اعمال تمہارے اعمال کو ضبط کر دیا جائے گا, حق کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. تو کتنی بڑی کتنا بڑا ہے انتم لا تشکرون, آخر میں کہہ رہے ہو انتم لا تشکرون, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, ایسا نہ ہو کہ قیامت میں خبر میں پتہ چلے کہ ہمارے ڈس رسپیکٹ میں بد اخلاقی میں ہمارے اتنے اچھے اعمال نیست اور نابود ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہ تھا. انتم لا تشکرون, تم اس کی پتہ ہی نہیں چلتا, تو غفلت میں تھے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم تو غفلت میں تھے, تمہاری کتنی نیکیاں نیست اور نابود ہو چکی ہے. انسان کو کتنا کہا جیسے جبھی تو رسول سے پوچھا گیا قیامت میں سب سے مفلس کون ہوگا, تو وہی ہوگا کہ دنیا میں اتنی محنت کی اچھے نیکی اعمال کرنے, مگر قیامت میں پتا چلے گا کہ ان کی نیکی حق ہو گئی, ایسی بد اعمالی کی وجہ سے ان کی نیکیاں حق ہو گئی ہے. سب جائے ہائے افسوس کر کر اسے چھو لیں, تو اس میں سے ایک بات تو یہی ہے کہ ادب رسپیکٹ اخلاق. جب ہی رسول کو کسی نے سوال پوچھا کہ عورت ہے ہر نفل نماز نہیں چھوڑتی, تہجد کو نہیں چھوڑتی, روزہ مستحقی بھی سب رکھتی ہے, چلی گئی سب کا خدمت خرچ کتنا کرتی ہے, مگر ان کی زبان تیز ہے, پڑوسیوں اس کو تکلیف دیتی, اس کا کیا ہوگا؟ ہاں یہ جہنمی کی بات سنتے, جہنمی ہے, ان کے اعمال حق ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دے رہے اپنی زبان سے, ان کے اعمال حق ہو جاتے, وہ تو جہنمی ہے. دیکھا ایک زبان کتنی نیکیوں کو نشت و نابود کر دیتی. یہی تو بات میں نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ نامہ اعمال نے دیکھی کہ قتل کا گناہ ہے, مال لوٹنے کا گناہ ہے, اور ان کی عبادت میں نظر نہیں آتی, جبکہ دنیا میں نیک نمازی روزے دار اچھے سے اچھے اعمال کرنے والے تھے, مگر وہ نیک حق ہو گئی. تو پانچ میں ہمارے پھر سمجھایا کہ اس کا مطلب تو مفہوم میں سمجھا رہے تھے, پانچ میں ہمارے کیا کہا کہ اگر کسی نے پڑھ کر مال نہیں روزہ بنایا, مگر کاروباری لوگوں کو لڑوا دیا, اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو لڑوایا, اس کا کاروبار گر پڑا, ان کو لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا, سوچا ان کے پاس ان کے گاہک سے ہٹ گئے, ان کے پاس ان کے کسٹمر ان کی بہتان لگانے میں یا ان کی غیبت کرنے میں وغیرہ, اس نے مال لوٹا, کسی مسلمان کا مال لوٹا لڑوا کے زبان کے ذریعے, قتل کا گناہ کیسے, میاں بیوی کو لڑوا دیا, کسی سسرا سوچا کرتے میاں بیوی کو لڑوا دیا, آپس میں طلاق ہو گئی, تو بچے یتیم ہو گئے, یا ماں ملا یا ماں ملے گی یا باپ ملے گا, بچے کو کھاما کا یتیم کر دیا گیا, یا تو بچے ماں کے ساتھ جائیں گے یا تو باپ کے ساتھ, تو یتیم کیا. تو برائے راست تم نے بچوں کو کسی کو قتل نہیں کیا, مگر بچوں کو یتیم بنا دیا زبان کے ذریعے, یا ماں یا باپ سے الگ کر دیا, یہ ہے قتل کا گناہ, یہ قتل کا گناہ ہے جس کے ذریعے کئی نیکیاں نشت و نابود ہو جاتی. تو ایک زبان ان کی دیگر مجالی سے آنے والی ہے. 11-12 نمبر کیا ہے, پورا یہی ذکر کر رہا ہے, یا الذین آمنوا, دونوں آئے 11-12, چھٹی آیت یا الذین آمنوا, چھٹی 11-12 تینوں آئے, تو بس تک بس اعمال روح میں ایسی بدیاں جس میں تہمت ہے, غیبت ہے, مومن کو ریلیچول کرنا, ذلیل کرنا, توہین کرنا, تنگ دینا, تانا دینا, یہ سارے گناہ ہو جائے تو بھائی چاروں کو توڑ دیتا ہے, آپس میں محبتیں ختم ہو کے نفرتیں پیدا ہو جاتی, جو بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے, تو معاشرے میں بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے, محبتیں ختم ہو جاتی ہے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے, اسلام کمزور ہو جاتا ہے. اسلام اسی لیے انتہ بتا اعمالکم, یعنی ایک طرف ہم کے اللہ کہہ رہا ہے من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. An atom of good you need, you see it. An atom of evil you need, you see it. एक जर्रा बराबर नेकी का अजर है, जर्रा बराबर बदी का अजर है। तो यहाँ एकदम से आयत के भी अंतर बस अमल है, तुम्हारी सारी नेकियां दाया हो जाएगी। तो क्या नाउजुबिल्ला ये कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रही है? नहीं, अल्लाह ने तो हर नेकी जर्रा बराबर अजर लिखा था, हर बदी का लिखा था, मगर कुछ ऐसे अमल ऐसी बदियां हमने की कि इनका इफेक्ट इनका असरार इतना ज्यादा है कि तुम्हारे ने जो किए थे जो जर्रा जर्रा का हिसाब किताब लिखा था ना उसको इरेज कर दिया गया, उसको रबाब कर दिया गया, उसको जाया खत्म कर दिया गया। क्यों? माशरे में जब सोसाइटी इस्लाम हेल्दी सोसाइटी चाहता है, इस्लाम चाहता है एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे को दरगुजर करे, एक दूसरे को माफी कर दे, खता हुई तो नजरअंदाज करे, गरीबत न करे, बख्तान न लगाए, डिजिटल न करे, किसी को रेडिक्यूल न करे, तंस न दे, ताना न दे, जासूसी न करे, एक जूरी तलाश न करे, ये सारी इन बातों में छह ग्यारह और बारह और तीनों या नजना आम से किताब पांच है ना, पहली आयत और दूसरी आयत हो गई या नजना तीनों आयत जो खिताब हो रहा है मोमिनों से उन गुनाहों से अपने आप को बचाया जो सोसाइटी को तोड़ तोड़ देती है। सोसाइटी को तोड़ने वाले गुना क्यों? इस्तेमाल आमाल हब हो जाएंगे, वरना क्यों कि इंसान जो सोसाइटी बरहम बरहम हो जाती है तो घरों उजड़ जाते हैं, बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, कितने नुकसान की वजह से आमाल हब हो जाते हैं। एक अगर इंसान ने गीबत की, कितने सालों की इज्जत को कर मेहनत से कमाया, इतने सालों से अपना स्टेटस माशरे में बनाया, नेकियों करके मेहनत करके अदब और अखलाक के जरिए अपना माशरे में स्टेटस बनाए, मेहनत कितनी की, किसी ने एक मर्तबा में या गीबत या बोहतान लगा के उनकी इज्जत को इतनी बड़ी नुकसान पहुंचा दिया। माशरा तो हमेशा काम का कच्चा है, ये भी आ रहा है, माशरा तो कौन सुन लेगा, तहरीक नहीं करता, शक्ति नंबर क्या है नहीं या लजना अमन इंजा को फासिको, तुम्हारे पास फांसी खबर ले गया है या लजना इंजा अकू फासिको बे नबई फतबैनु, अगर फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो इन्वेस्टिगेट करो, तलाश करो, वो सच कह रहे हैं, बात को मान लिया, दो लोगों लड़ पड़े, दो खानदान लड़ पड़े, तहकीक किए बगैर हमने बात को मान लिया। तो जिसने सोसाइटी टूट जाए, भाईचारा खत्म हो, इस्लाम को बड़ा नुकसान है। सिर्फ इतना ज्यादा हमारे महाराज ये तकलीफ इमाम खुमैनी अल्लाह खामैनी आज हर सुन्नी शिया अपने को भाई जाने, जितना हमारे भाईचारा बढ़ता चले जाएगा इतना इस्लाम स्ट्रॉन्ग होगा, इतना मुल्क में अमन अमान होगा। ये मुल्क में जो अमन अमान जो खत्म होता है एक यही वजह है, आपस में जो लड़ते हैं झगड़ते हैं सारी बरकतें नहमतें उठ जाती है। इसको पूरा सूरज गुजरात में सबसे ज्यादा बड़ा दर्द इंसान अंतर्गत अमाल को तुम्हारे अमाल अच्छे अच्छे दर्द हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब रसूल मेराज से वापस आए, बार बार सुनिए आपका वाक्य मगर रिविजन अगेन, जब रसूल आए वापस मेराज से बहुत सी बातें बताई, एक मिनट एक बात ये बताई कि मैं जब गया था तो देखा कि जो लोग दुनिया में जिक्र इलाही करते थे बिलखसूस तस्वीर आते अरबा, तो वहां दर्द मंत्र चला जाता था, उनके बगीचे तैयार होते जाते थे, उनके महलात बगीचे वाले दर्द उगते चले जाते थे, जितने तस्वीर आते अरबा पढ़ते चले जाए इतने इतने दर्द उगते चले जाते। तो किसी ने पूछा या रसूल्ला फिर तो हमारे बहुत से दर्द होंगे, हम तो कसरत से तस्वीर आते अरबा पढ़ते हैं तो फिर तो बहुत से दर्द होंगे। रसूल ने जुमला किया हाँ मगर आप दुनिया जगह पर आग ना भेजो, दुनिया जगह पर आग भेजो तो वो दर्द जल जाएंगे। या रसूल दुनिया से भी कोई जन्नत में आग दे सकता है? कहाँ पांच बातें, पहली बात हराम रिस्क हराम माल, उसका टॉपिक आएगा आज नहीं होगा, हराम रिस्क हराम माल। हदीस मात रसूल ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी इबादतें क्यों होंगे, नमाज रोजे नफल, मगर जब हराम माल नजर आया तो उस पर कूद पड़े जैसे बिल्ली पानी से घबराती है मगर मछली देखती है तो कूद पड़ती है, तो वो खोपे खुदा दिखाते हैं, मगर मार करें दुनिया का नजर आया तो दुनिया का शोशा नजर आया, दुनिया का वैभव नजर आया, दुनिया की चमक चमक नजर आई तो उस पर कूद पड़ी, कूद पड़े تو یاد ہے ان کے اعمال سب تو تھے. تو اسی طرح چار مزید باتیں بتائے. غیبت, غیبت میں انسان یہی سنے ابو جلال کہہ رہا لا یک تم باز حکم باز اور یہ بو ایا قل اللہ ما اخی مرنا فبری تم وتقوا اللہ. تم کیا قسم کرو گے, تم غیبت مت کرو, کیا قسم کرو گے اپنے مردے بھائی میت پڑا ہے, اپنا ایمانی بھائی کا میت پڑی ہے, تو اس میں سے گوشت کو نوچ نوچ کے تم کھاؤ گے, نجیس گوشت حرام چیز تم کھاؤ گے, فکری تم اس کو نفرت کرو گے, تو وتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو, غیبت کیوں کر رہے. یہی غیبت انسان کی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تھوڑا بہت اس سے ابھی تک شیئر کرتی ہے. تیسری چیز حسد. ان الحسد یاکل الحسنا کما تاکل النار الحسد. حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, معلوم کیا بھی جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتا ہے. بچہ کرتا ہے پتا چلا نیکیوں کو کھا لیتا ہے حسد. غلطہ اچھی چیز ہے, کمپٹیشن کرے لوگوں کے ساتھ غلطہ اچھی چیز ہے, رش اچھی چیز ہے, مگر حسد جب انسان کو نقصان پہنچائے, ان کی نیکیاں دست ہو جاتے, اصطبت اعمال اندخت اعمال. حرامات, حسد, غیبت. چوتھی چیز مومن کی توہین. یہ سوری 11 آیت میں یا اللہ تعالیٰ لا یسخر مومن میں کہو گی, لا یسخر یعنی کسی کو توہین نہ کرنا, کسی کو بلیفل نہیں کرنا, کسی کو ریڈیو نہ کرو. یہی بات کی بات میں مانگے گا اللہ کا دوست مومنوں میں چھپا ہوا ہے. ہر کوئی ہمارے آگے آئے ان کو ہم سے بہتر ہی سمجھنا ہے, بس تیزی سے اور دوسرے بندہ کی طرف جانا ہے. اور پانچویں اور آخری چیز مومن کی برائی کرنا, مومن کو اذیت پہنچانا, مومن کو کسی بھی صورت سے کسی قسم کی برائی کرنا اعمال کو حفظ کر دیتا ہے. رسول نے کہا یہ پانچ چیز ہو تو تم یہاں سے دنیا سے آگ بھیج رہے ہو, تمہارے درخت سب جل جائیں گے. تو پتا یہ چلا کہ انسان کو اسی لیے نیکی کر دینا آسان ہے. پانچویں ماں نے کہا نیکی کو سنبھال کے رکھنا تاکہ قیامت میں قبر میں اس نیکی کا اجر ملے. یہ بہار کر لینا آسان, مگر بچا کے رکھنا, نیکی کی حفاظت کرنا, یہ وہ بڑی جہاد. تو ہمیں الرٹ لینا چاہیے کہ اتنی ہم محنت کر رہے ہیں, وہ ایسے نہ ہو ہماری نیکیاں ضائع ہوتی چلی جائے. کہ حدیث کی روشنی میں دوسری برائی احسان جتانا. لوگوں کی اتنی مدد کی مگر کسی نے اگر مان خان نہیں کیا, دیکھو میں نے اتنی مدد کی تھی, دیکھو آج اس نے کیا کیا, فوراً احسان جتایا. میں نے ان کے لیے یہ کیا, میں نے ان کے لیے یہ کیا, آگے وہ کیا کر رہی ہے, ساری نیکیاں ضبط ہو گئی. کیونکہ انسان اللہ کے لیے نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتا, اس کا ذکر بھی نہ کر, اتنی نیکی کو چھپی رکھے کہ سیدھے ہاتھ سے کیا اسے آپ کو پتا نہیں. یہ اسلام مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور ہمارے معصومی نے یہی کیا ہے, ان سے تو مرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ بوریاں پہ بوریاں اٹھاتے تھے کہ مرنے کے بعد نشانے نظر آتی تھی, آتے تھے بوریاں, اور جو جس کو بولتا تھا کھانا ان کو تب پتا چلا کہ کون تھا. یہی تمہارے معصومی نے ہمارے کر دیا. مگر ہم اعلان کر دیتے, کسی نے ہمارا دل دکھایا تو کہتے تھے دیکھو میں ان کے لیے یہ کیا تھا, یہ کیا. جیسے احسان جتایا اور نہیں کیا ختم ہو, یا احسان فراموش. کسی نے تو ہمارے پہ احسان کیا, ہم احسان کے بدلے کو تکلیف پہنچایا, چلو احسان کو بھول گئے, وہ ایک بات ہے. احسان فراموش یعنی جس نے اتنی محنت کر کے ہمیں کام کر دیا, ان کا احسان فراموش ہو گیا, ان کی نیکیاں ضبط ہو جاتی, ان کی نیکیاں ضبط ہو جاتی. اسلام کتنا حقوق الناس کا خیال کیا ہے, حقوق الناس تاکہ ہمیں ڈرایا جائے, تمہاری نیکی کی حفاظت کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرے, لوگوں کو حقوق کو پامال نہ کرے. کتنا حقوق الناس کا اسلام نے بتایا, حد سے زیادہ. تو سورہ حجرات حقوق الناس کی بہت سے پیارے باتیں بتائے. یہ تو صرف آج دوسری نمبر کی آیت کی جھلک پیش کی گئی ہے. وقت کے مطابق ہم مزید آیتوں میں جائیں گے اور ان کی تشریح کریں. تو بس اسلام دو چیز کا نام ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد. اللہ کا حق مخلوق کا حق, اللہ سے محبت مخلوق سے محبت. تو یہی ہمارے معصومین میں نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے محبت کی اور اللہ سے مخلوق سے محبت کی, نافرمان مخلوق سے بھی محبت کی اور فرما بردار حد سے زیادہ محبت کی. آج ہم انہیں فروغ کو گزر دینے جمع کیا مقام پہ تم نے فروغ سیدھا نہیں, سیدان کی موت ہم کہتے ہیں خون کا اثر ہے، ہم کہتے ہیں دودھ کا اثر ہے، اب ہمارے پاس کون سا بہانا ہے؟ ان میں پروا بیوا عورت بیوا ہوئی این جوانی ہے، ان میں پروا این جوانی میں بیوا ہو، ایک ہی بیٹا قاسم ڈھائی سال کا قاسم جتما حسن ہے اشارت ہوئی، مگر کیا صبر و شکر کا جذبہ، کیا صبر اور شکر کا جذبہ، اور کیا مقام تھا کہ امام حسن مشتبہ دنیا سے رخصت ہو رہے، قاسم کو سینے پہ بٹھائے میرے مولا، پیار کر رہے، وہ وصیتیں ان میں فروا کو کی جا رہی، وصیت ان میں فروا، جب اتنی قابل عورت معصوم پنجتر امام تو وصیت کرے تو بیوی کس درجے پہ ہوگی؟ تو پتا یہ چلا کہ انسان کے اختیار میں اپنے ایمان کو جتنا مضبوط کرے، اللہ سے کتنی محبت، کتنی دین سے محبت ہو، کتنی اللہ سے محبت، کتنی اللہ کے پاکوں پاکیزہ دین سے محبت، تو ان میں فروا بے چین ہو رہی ہے، قاضی کو زندہ دیکھتے ہو، یہ کربلا کی مائیں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بچ جائے، یہ مائیں کہتی کہ نہیں کیوں زندہ ہے تو ابھی تک جان قربانی کی، ایک ہی بیٹا ماں کی پوری تمنا کا مرکز ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ خواہش اس میں تڑپنا کہ کب میرا بیٹا جائے، خاص کر کے جب اون محمد کی لاشیں آئی، کہ اون محمد کی تو ان کی بے چینی بہت بڑی، بیٹا قاسم میں تو یہ چاہتی تھی کہ میں مجھے شہزادی پہلے تیرا پوچھا دے، مگر مجھے شہزادی کو پہلے پوچھا دینا پڑا، میں تو یہ چاہتی تھی تیرا پوچھا مجھے پہلے شہزادی، قاسم نے کہا اما جان امی جان میں کیا کروں، چچا جان اجازت، پریشان ہوئی ام پروا، قاسم بھی پریشان ہے، اتنے میں یاد آیا مجھے روایت بتا کے ام پروا کو یاد آیا، ہاں امام حسن مشتبہ کا آخری وقت تھا اور ام پروا نے وصیت کی تھی اگر قاسم پہ سخت ہوتا ہے تو بازو پہ میں تعویذ بنتا ہوں، اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، ام پروا کو دیکھا کر یاد آئے، کہا قاسم بیٹا اس سے بڑی آفت مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے میدان میں جانے کی اجازت ملے، یہ ہے کربلا کی عورت، اس سے بڑی آفت کیا، ہم کھولیں گے تعویذ، اچھا وہ تحریر کو پڑھ جب پڑھا گیا امام حسن نے امام حسین کو خطاب کیا تھا، بھیا اور بڑی دبل جان تھی کہ آپ کی نصرت کے لیے آؤں کربلا، مگر موت نے مہلت نہ دی، لہٰذا میرا بیٹا قاسم میرے طرف سے ہدیہ ہے، ان کا ہدیہ قبول کرنا، ام فرما اور قاسم نے یہ پڑھا دونوں کے چہرے پہ خوشی کا لہر دوڑ گئی، دونوں کا چہرہ اتنا خوش ہو گیا، قاسم خوش خوش ہو کے تحریر میں امام کے اوپر جا رہا ہے، امام نے دور سے دیکھا قاسم کو اچانک اتنی خوشی کے کیا تحریر میں نگاہ پڑی، ہائے بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا،
میرے پہلے